الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اگر پچھلی قوموں کو دیکھیں اور ان کی عبادات پہ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قیام کر کے عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اور کھڑے کھڑے ایک دم سے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں پڑھ کر بھی وہ عبادت کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو گھٹنوں کو ٹیک لیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں یا ناچ کے گا کے عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ رکوع کرنے والی جو عبادت ہے یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا کی ہے، اور شاید مسلمانوں کے سوا اور کوئی بھی رکوع نہیں کرتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب یہاں رکوع بھی کرنا کا حکم ہے اور ساتھ کا حکم بھی ہے، تو ساتھ سے باجماعت نماز پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کی مثال کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، تو پریشانی ہو، ایک بندہ اگر حکومت کے ساتھ اپیل کرے تو شاید اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر بہت سارے لوگ مل جل کر اس بات کو اٹھائیں اور اپنی فریاد بادشاہ تک پہنچائیں تو اس سے اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، یعنی اللہ کے بندے ہیں، اور شیطان ہمارا جو دشمن ہے جس کا دعویٰ تھا کہ یہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، فرشتوں کو بھی اس بات کا شک تھا کہ یہ فساد کریں گے، لیکن انسانوں نے اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ عبادت اگر وہ مل کر ایک سخی کے دروازے پر پروردگار کے سامنے جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ان پر پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ ان پہ ترس کھائیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھائیں گے کہ دیکھو یہ میرے بندے ہیں اور یہ کس طرح سے مل جل کر اتفاق اور اتحاد کے ساتھ یہ عبادت کر رہے ہیں، اور یہ غلاموں کا ایک انداز ہے. سبحان اللہ، جب حرم جاتے ہیں اور وہاں پر ملینز آف پیپل کو لاکھوں کی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح وہ مل کر اس عبادت کو کر رہے ہوتے ہیں. نماز 5 مرتبہ دن میں پڑھی جاتی ہے، اتنا بڑا ہجوم 5 مرتبہ اکٹھا ہوتا ہے اور امام اللہ اکبر کہتا ہے اور چاروں طرف کعبۃ اللہ کے سب لوگ نیت باندھ لیتے ہیں, امام تلاوت کرتا ہے اور رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے, پورا مجمع ایک دم سے رکوع میں چلا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے سجدے میں جانا, قائدے میں بیٹھنا اور سلام کا پھیرنا اور ایک ڈسپلن کا شو کرنا جس کے لیے نہ پولیس کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی کو ہٹو کچو کہنے کی ضرورت ہوتی ہے, سب کے سب بغیر کسی آواز اٹھائے کوئی شور مچائے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اور یہ سارا مجمع اس طریقے سے مل کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے جس میں عرب کے لوگ بھی ہوتے ہیں, عجم کے لوگ بھی ہوتے ہیں, مشرق کے لوگ بھی ہوتے ہیں, مغرب کے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی زبان سمجھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی زبان سمجھنے والے لوگ نہیں بھی ہوتے, لیکن سب کے سب اپنے پروردگار کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھنے والے یہ بندے کٹھے لاکھوں کی تعداد میں پانچ وقت کٹھے ہوتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور بالکل پرسکون کیفیت کے ساتھ عبادت کا مزہ پا کر یہ واپس اپنے گھروں کو اپنے مقام پر جاتے ہیں اور پھر اگلی نماز کے وقت دوبارہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بعض دنوں میں موسم سرما میں ونٹر کے اندر یہ نمازیں قریب قریب ہوتی ہیں, اتنے تھوڑے وقت کے اندر یہ لوگوں کا دوبارہ اکٹھے ہونا اور پھر نمازیں پڑھنا, یہ مسلمانوں کا پیسفل ہونا, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان دنیا میں ہائیلی سیولائزڈ لوگ ہیں. اس کا اظہار نماز سے ہوتا ہے, جماعت کے ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی ہے, کتنے فخر کی یہ بات ہے. دنیا کی کوئی نیشن جو ہے, کوئی مذہب ایسی عبادت نہیں دکھا سکتا کہ جس میں اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اتنا پرسکون ہونا اور اتنا فریکوینٹلی بار بار ان کا اس نمازوں میں آنا اور اس انداز سے عبادت کا کرنا, اس کی مثال موجود نہیں. اور یہ صرف ایک دن دو دن کی بات نہیں, بلکہ جب سے اسلام آیا اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ پانچ وقت کی نماز مسلسل کعبۃ اللہ میں بھی پڑھی جا رہی ہے, مسجد نبوی میں بھی پڑھی جا رہی ہے, اور دنیا کی تمام مساجد میں یہ اسی پرسکون انداز سے پڑھی جاتی ہے جس میں کوئی تقریب کاری نہیں ہوتی, کوئی بے ہنگم حالت نہیں ہوتی, اور بالکل ایک پرسکون یہ نماز ادا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ نماز پسند آتی ہوگی اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے, اور انشاءاللہ حشر کے دن یہ جماعت کا اہتمام کرنے والے لوگوں کو جب اللہ انعام عطا فرمائیں گے تب ان کو اندازہ ہوگا. دوسری بات, اگر آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہو اور اس میں چاہے ایک قطرہ گندگی کا چلا جائے تو وہ تھوڑا سا پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ چاہے وہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لے لیکن اس گناہ کی وجہ سے اب اس کے اندر گندگی شامل ہو جاتی ہے, لہذا اگر یہ نماز بھی پڑھے گا تو اس کی نماز کے اندر وہ گندگی موجود ہوگی. لیکن اس کی مثال بھی سمجھیں کہ اگر بہت سارے پانی اکٹھا ہو جائے اور اس میں اگر زیادہ سی بھی گندگی پڑی ہوئی ہو لیکن کثیر پانی ہونے کی وجہ سے علماء کہتے ہیں یہ طاہر بھی ہے یعنی پاک بھی ہے اور متطاہر بھی ہے اور یہ پاک کرنے والا بھی ہے. لہذا ہم تو چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہماری گندگی دور ہو جائے, اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیں. تو اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہماری یہ گندگی کثرت کی وجہ سے چھپ جائے گی. اگر کسی ایک بندے کی نماز بھی قبول ہو گئی تو اس کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما لیں گے. اتنے سارے لوگ مل کر نماز پڑھیں گے اور ان میں سے اگر کسی ایک کی نماز بھی قبول ہو گئی اور سب نے ایک جیسا عمل کیا ہوگا تو اللہ تو اتنے کریم ہیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب ایک کو قبول کریں گے تو اللہ سب کو بھی قبول کریں گے, تو سلیکٹو نہیں ہوگا بلکہ پھر جنرلائز ہو جائے گا, کیونکہ انہوں نے عمل بھی اکٹھے کیا ہوگا. اس جماعت کی برکت سے الحمدللہ یہ عمل قبول ہو جائے گا. دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے اور دین اسلام کی ہر ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انعام ہے. ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے, ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے چلے جائیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جماعت کی نماز اکیلی نماز پڑھنے سے 27 درجے افضل ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آدمی کو جو سیلری ملتی ہو اس پہ 27 ٹائمز کا اگر بونس مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا. تو ہر نماز کے جو درجہ اس کو نصیب ہوگا, جو انعام ملے گا, اگر وہ جماعت کے ساتھ اہتمام کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے انعام میں اضافہ فرما دیں گے, قبولیت بھی فرمائیں گے اور انعام میں بھی اضافہ فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز اس کے گھر میں اور بازار میں پڑی ہوئی نماز سے 25 درجے فضیلت رکھتی ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے, اس کو نماز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں نکالتی, تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے. جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما جب تک وہ نماز کی جگہ میں رہتا ہے اور جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 40 دن تکبیر اولی کے ساتھ نماز ادا کی, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو قسم کی برات لکھتے ہیں, یعنی دو قسم کی چیزوں سے اس کو جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے, اس کو بچا لیا جاتا ہے, اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. ایک جہنم کی برات, یعنی اللہ اس کو جہنم کی آگ سے جو ہے بچانے کا اعلان کر دیتے ہیں, اور دوسرا نفاق سے برات, یعنی اس کے اندر سے جو نفاق ہے یعنی دو رنگی جو ہوتی ہے اس سے نکال کے اللہ اس کو توحید کی لذت عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایک روایت میں ہے کہ تکبیر تحریمہ دنیا سے اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے. سبحان اللہ, یعنی جب امام تکبیر کہتا ہے پہلی دفعہ اللہ اکبر کرتا ہے, یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے افضل ہے. کیا مطلب کہ تکبیر اولی سے مراد ہے کہ امام جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی نیت باندھے تو مقتدی اس وقت نماز میں شریک ہو جائے, بعد میں شامل ہونا ये एक लॉस हो गया इसका, पूरी दुनिया की वैल्यू से बड़ा लॉस है ये। आगे फरमाया कि इमाम की किराए शुरू होने से पहले शामिल हो जाए, यानी जब इमाम जो है वो सूरह फातिहा पढ़ना शुरू करता है। बाद में फरमाया नहीं, सूरह फातिहा के इख्तिताम पर आमीन तक ये जो है इनाम मिलने का चांस है, अगर इसमें शरीक हो जाए तो अजर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहता है तो मलाइका भी आमीन कहते हैं। जिस शख्स की आमीन मलाइका की आमीन के साथ हो जाती है, इसके पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। देखिए अल्लाह ताला ने कितना जो है इंतजाम किया हुआ है अपने मानने वालों को माफ करने के लिए और उनको इनाम देने के लिए। अल्लाह वलीयुल्लज़ीन आमनू, अल्लाह दोस्त है ईमान वालों के। इन बातों को सुनकर वाकई यकीन आ जाता है कि अल्लाह ताला वाकई ईमान वालों से मोहब्बत करते हैं, ईमान वालों को चाहते हैं, और ईमान वालों को भी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की चाहत में जिंदगी गुजारें, और उनको भी इस चीज की कदर करनी चाहिए कि ये इस्लाम कितनी बड़ी दौलत है जो हमें मिल गई है। काजी मोहम्मद जो इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, तो फरमाते हैं कि 40 साल तक मेरी तकबीर उला फौत नहीं हुई। हमारे बड़ों ने अजीब इबादत की है, बराबर जमात में शरीक होता रहा। सिर्फ एक दिन जब मेरी वालदा माजदा फौत हो गई तो जमात न मिल सकी। अल्लाह अकबर। ख्याल आया कि हदीस शरीफ में आया है कि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे ज्यादा फजीलत रखती है। इस कमी को पूरा करने के लिए वो फरमाते हैं कि मैंने नमाज को 27 दफा पढ़ा कि खसारा पूरा हो जाए। इसके बाद जब नींद आ गई और सो गया, इसी हालत में एक कहने वाले ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुमने 27 दफा नमाज तो पढ़ ली मगर मलाइका की आमीन का क्या होगा? अब अंदाजा करें कि भाई मौलाना अब्दुल हय साहब इस वाक्य की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि जमात की नमाज के बराबर सवाब अकेले में हासिल हो ही नहीं सकता। हाँ, इस नमाज को 1000 दफा ही कोई न पढ़ ले, वो बराबर नहीं हो सकती। तो जमात के साथ नमाज पढ़ने का कितना इस्तेमाल करना चाहिए, आप इस बात से अंदाजा करें। एक हदीस पाक में है कि तीन चीजें ऐसी हैं, अगर लोगों को उनका सवाब मालूम हो जाए तो वो लड़ाइयां करके इसको हासिल करें। एक अजान का कहना, दूसरा जमात की नमाज के लिए दोपहर गर्मी में जाना। अजान के कहने से साजिश को अपना वाक्य याद आ गया। मैं तकरीबन सलाहुद्दीन की उम्र का हूंगा, उस जमाने में मेरा एक दोस्त होता था और उसके और मेरे दरमियान ये कंपटीशन हो गया कि फजर की अजान कौन देगा। तो हमारे घर के एक ब्लॉक के ऊपर मस्जिद थी, लिहाजा हम दोनों कोशिश करते थे कि फजर की नमाज में एक दूसरे से पहले पहुंच जाए, और वहां जाकर जो है जो पहले पहुंचेगा वो ही अजान देगा। अल्लाह की शान, हम इतना मुकाबला करने लगे कि एक वक्त आया कि तकरीबन रात आधी से जो है ना आकर बैठ जाया करते थे फजर के इंतजार में। मस्जिद के जो इमाम साहब थे उनको इस चीज का जब पता चला कि ये नौजवान बच्चे रात भर एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और इस तरीके से बैठते हैं, तो फिर वो हमसे खफा हुए। कहने लगे कि भी ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऐसा जुनून और ऐसा शौक पैदा हो गया था कि किसी तरह ये अजान मैं दे दूं। बहरहाल उन्होंने फिर हमारी बारी बना दी और इस तरीके से हमारी इस लड़ाई को खत्म कर दिया, और अजान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अपनी बारी बारी पे अजान दिया करते थे। तो वाकई अगर इस चीज का एहसास हो जाए तो लोग लड़ाई करके इसको हासिल करें। और दूसरी बात फरमाई कि जमात की नमाज के लिए दोपहर यानी गर्मी में जाना। हमारे मुल्क यहाँ पर तो इतनी गर्मी नहीं है, لیکن بعض ممالک میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، اور واقعی اس وقت جو ہے اس گرمی کی حالت میں نماز کے لیے جانا ایک بڑے مجاہدے والی بات ہوتی ہے. اور تیسری جو ہے بات وہ یہ ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنا، یہ تین باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ لڑائی کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں. سلف صالحین کی تکبیر اولا اگر فوت ہو جاتی تھی تو کتابوں میں لکھا کہ وہ تین دن تک اس کا غم منایا کرتے تھے، افسوس کرتے تھے، جیسے کسی مرنے والے کا غم تین دن تک کیا جاتا ہے. تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ فوت کی ہو گئی ہے، اور اگر جماعت فوت ہو جائے تو 7 دن تک وہ اس اثر میں رہتے تھے، اس غم میں رہتے تھے کہ ہماری جماعت چلی گئی ہے. نماز جانے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، آج ہماری نماز چلی جاتی ہے اور ہمیں وہ غم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. مشائخ نے لکھا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی ظلمت و نحوست کی وجہ سے نماز با جماعت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے با جماعت نماز پڑھنے کی لذت عطا فرمائے. محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، ایسا دوست جو لغزشوں پر تنبیہ کرے، ایسا فرینڈ جو میری غلطیاں مجھے بتاتا رہے. آج تو جو غلطی بتائے وہ اس کو انسان اپنا دشمن سمجھتا ہے. لوگ ماں باپ کو بھی برداشت کر سکتے کہ وہ اصلاح کر دیں، حالانکہ دیکھو کون اصلاح کرے گا. اگر ماں باپ بھی غلطی نہ بتائیں تو باہر والے تو ویسے نہیں بتا سکتے بےچارے، کیا کریں گے وہ. یا پھر کوئی استاد غلطی بتائے، شیخ غلطی بتائے، اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں کہ جناب ہماری غلطیاں بتاتے ہیں، ہمیں ڈانٹتے ہیں. اور ہمارے بڑوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی میری غلطی بتا دے تو بھائی یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ چن چن کے میری غلطیاں میری اصلاح کر دو. اور فرمایا کہ دوسری چیز نماز با جماعت پڑھنا، یہ بھی مجھے بہت محبوب ہے. اور تیسرا بقدر ضرورت روزی کا ہونا، بہت زیادہ مال کا اکٹھا کرنا ہمارے بڑوں کو پسند نہیں تھا، لیکن بہرحال آج کی ضروریات مختلف ہیں تو اس کو دل میں جمع نہیں کرنا چاہیے. مال جیب میں ہونا چاہیے، دل میں نہیں ہونا چاہیے. سلیمان بن ابی حسمہ جلیل القدر لوگوں میں سے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک دن وہ اتفاق سے صبح کی نماز میں مسجد میں موجود نہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلیمان آج نماز میں نہیں آئے. والدہ نے کہا رات بھر نفلوں میں مشغول رہے، نیند کے غلبے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ میں صبح کی نماز میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں رات بھر نفلیں پڑھوں. یعنی فقط نماز جماعت مس کی ہے، یعنی کہ پوری نماز مس ہو گئی ہے. اس پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ رات کو میں سو جاتا اور صبح نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا، یہ مجھے زیادہ پسند عمل تھا. اس لیے کہ انہوں نے دین اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا سبق دیا ہے. یہ جماعت سے نماز پڑھنا ایک تو اس کی فضیلت بتا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے انسان کو جو ہے ایک ٹریننگ ملتی ہے کہ ایک دوسرے کو کس طرح سے ٹالریٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے مل جل کے رہتے ہیں، ایک سوشل سیٹ اپ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. اور اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آج افسوس ہے کہ مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور اس میں وقت ضائع بھی کرتے ہیں، گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، حالانکہ مساجد تو عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، نہ کہ دنیا کی باتیں کی جائے یا دنیا کا کاروبار کیا جائے۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے دنیا کی باتیں کی جاتی ہیں، مسجدیں اللہ کے لیے اللہ کا بہترین جو ہے مقامات ہیں، اور بازار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند جگہ ہیں، لیکن مسجدوں کے فنڈ ریز کرنے کے لیے بازار بنائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ آئیں شاپنگ کریں گے، اور مسجد کے لیے پروگرام کرنے کے لیے ہوٹلوں کو پسند کیا جاتا ہے، ہوٹل میں پروگرام کرتے ہیں نہ کہ مسجد میں عبادت کا پروگرام کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے بچوں کو بلایا جاتا ہے، عورتوں کو بلایا جاتا ہے، وہاں سٹال لگائے جاتے ہیں۔ یہ عجیب آج کل کا رواج ہے، لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم مسجد کی طرف بلا رہے ہیں یا مسجدوں سے دور کر رہے ہیں۔ عورتیں بن سنور کر اپنے بالوں کو کھول کر وہاں فیشن کر کے جو ہے ان پروگراموں کو اٹینڈ کرتی ہیں، اور وہاں لوگ پیسے دے دے کر اس ہوٹل میں شامل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم مسجد کے لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، مطلب مسجد سے دور جا کر مسجد کے لیے کون سا کام کیا جاتا ہے؟ وہ تو خاص اپنے دل کو بہلانے کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے مسجد والے پروگرام بناتے ہیں، دور دور لے جاتے ہیں لوگوں کو، اور وہاں پر لے جا کر عورتوں کو مردوں کو آپس میں ملاتے ہیں اور فن کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، کاش کے یہ لوگوں کو بلاتے کہ آؤ مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، آؤ مل کر عبادت کرو، یہ کام کرتے، نہ کہ لوگوں کو مسجدوں سے دور کر کے مسجد کو ویران کرتے۔ آپ اندازہ کریں کہ جس دن مسجد کا پروگرام کسی ہوٹل میں کیا جا رہا ہوگا، اس دن مسجد کتنی ویران ہوئی ہوگی، پیچھے نماز پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، وہاں تو سب لوگ جو ہے پروگرام میں چلے گئے ہوں گے، کھڑے ہوئے ایک بندہ دو بندے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ مسجد کو آباد کیا یا مسجد کو ویران کر دیا؟ تو یہ افسوسناک بات ہے، لوگوں کو آج کل ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس قسم کے دین کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا۔ کاش کہ کوئی ہمیں سمجھانے والا ہوتا، کوئی بتانے والا ہوتا، تاکہ ہماری اصلاح ہوتی اور ہم جو ہے نیکی اور پارسائی میں آگے بڑھتے۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کو جو ہے اس کو بڑھائے، اللہ تعالی اس کو صحیح عبادت بنائے، اللہ تعالی ہمیں مل جل کے رہنے کی آداب جو ہے سکھا دے، اللہ تعالی ہمیں علی نماز با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔